الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا أما لعوقه فالكذب وأما نشوقه فالغضب وأما كحله فالنوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. देखो भाई बिजली चलाए वो जनरेटर नादिर जनरेटर चलवाओ जल्दी حدیث ہے کیوں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان کحلا ولعوقا ونشوقا اما لعوقه فالکذب واما نشوقه فالغضب وَأَمَّا كُحْلُهُ فَالنَّوْمُ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خادم رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس 10 سال میں کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ڈانٹا نہیں، کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال اس طرح خدمت کی ہے. وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للشیطان کحلا ولعوقا ونشوقا، شیطان کا ایک سرما ہے، آنکھوں میں لگانے والا سرما، اور ایک چٹنی ہے، چاٹنے کی چیز ہے جس کو وہ بڑے ذوق شوق سے چاٹتا ہے، اور ایک نشوک ہے یعنی ایک سونگنے کی چیز ہے جسے وہ سونگ کر بڑا خوش ہوتا ہے، ایک سرما ہے جسے جو اس کی آنکھ کے لیے سرمے کی حیثیت رکھتا ہے اور سرما لگا کر خوش ہوتا ہے، اور ایک چاٹنے کی چیز ہے جس کو وہ چاٹ کر خوش ہوتا ہے، اور ایک سونگنے کی چیز ہے جسے سونگ کر خوش ہوتا ہے. پھر آگے اس کی تشریح فرمائی کہ اس کی چاٹنے والی چیز یعنی چٹنی یا چاٹنے والی چیز تو وہ ہے جھوٹ، یعنی جھوٹ جو ہے یہ اس کو اتنا ہی مرغوب ہے جیسے کہ کوئی آدمی اپنی لذت بڑھانے کے لیے کوئی چاٹنے کی چیز کھاتا ہے، چٹنی کھاتا ہے، تو ایسا ہی جھوٹ اس کو بہت مزہ لگتا ہے. جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی کوئی بات کہتا ہے، تو وہ اس کو گویا چاٹتا ہے، یعنی اس کو اس سے مزے لیتا ہے، اس سے لطف لیتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا کام ہوا کہ اس نے جھوٹ بول دیا. وہ اما نشوقہ فالغضب، اور اس کے سونگنے کی چیز جسے وہ سونگ کر خوش ہوتا ہے وہ ہے غصہ. یعنی جب کسی بندے کو غصہ آتا ہے تو وہ اس کی خوشبو اس کو اپنے لیے خوشبو معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ ایک آدمی خوشبو کو ذوق شوق سے محبت سے رغبت سے سونگتا ہے، اس طرح وہ غصے کو سونگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ غصے میں آ گیا ہے اور غصے کا مظاہرہ کر رہا ہے. وہ اما کحلہ فالنوم، اور سرما جو ہے جو آنکھ میں لگا کر بڑا خوش ہوتا ہے وہ ہے نیند، سونا. یعنی جب کسی شخص کو بے وقت سوتے ہوئے دیکھتا ہے، ایسے وقت سوتے ہوئے جبکہ اس کو سرحان جاگنا چاہیے، اور مثلاً ایک آدمی ہے وہ نماز قضا کر رہا ہے اور سو رہا ہے، اللہ بچائے، نماز کو قضا کر کے سو رہا ہے، تو وہ نیند جو اس کو آ رہی ہے اللہ کے حکم کے خلاف، یہ شیطان کا سرما ہے. یعنی وہ اپنی آنکھ میں اس کی لذت ایسی محسوس کرتا ہے جیسے کہ سرما لگانے سے انسان خوش ہوتا ہے، اس طرح وہ خوش ہوتا ہے جبکہ کوئی سو رہا ہو. اور سونے سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسے وقت میں سو رہا ہو جبکہ شرعاً اسے جاگنا چاہیے، اپنے کسی فریضے کو چھوڑ کر، اپنے واجبات کو چھوڑ کر، اپنے حقوق کو چھوڑ کر سو رہا ہے. جیسے فجر میں آدمی نماز کا وقت ہے اور سو رہا ہے، یا اور کسی وقت میں جبکہ نماز کا اس کے ذمہ فریضہ عائد ہے اس وقت میں سو رہا ہے، یا پھر ضرورت سے زیادہ سو رہا ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ سو رہا ہے، تو وہ بھی شیطان کا سرما ہے. کیونکہ ایک طرف تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یعنی اگر کوئی شخص ساری رات جاگ کر عبادت کرتا رہے تو یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی. جن صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو پتہ لگا کہ یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، تو ان کو آپ نے بلا کر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، لہذا تم سو بھی اور جاگو بھی، عبادت بھی کرو اور اپنی آنکھ کا حق بھی ادا بھی کرو، سو بھی. یہاں تک کہ ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ مذکور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ شب قدر کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، شب قدر کو زندہ رکھنے کی، احیاء لیلۃ القدر، کہ شب قدر میں آدمی شب قدر کو زندہ رکھے. زندہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں جاگے اور جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تو علماء کرام نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ کتنا جاگنا چاہیے لیلۃ القدر میں، اس پر بحث ہوئی ہے. تو اس ذیل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پوری زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی یاد نہیں کہ آپ میرے پاس ہوں اور ساری رات آپ جاگے ہوں، ساری رات کبھی نہیں جاگے آپ. اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ شب قدر میں بھی سنت یہ نہیں ہے کہ ساری رات جاگے آدمی، بلکہ بیشتر حصہ جاگے تو یہ ہے سنت. اس حدیث کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ فرمایا. تو بہرحال ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ اپنی آنکھ کا حق پامال نہ کرو، بلکہ اس کا یہ حق ہے کہ تم اس کو مناسب وقت دو سونے کے لیے، آرام کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ وہ نیند کے ذریعے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، اس کو نشاط اور چستی حاصل ہوتی ہے، لہذا نیند بھی ایک حق ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے. لیکن دوسری طرف یہ فرمایا کہ بے وقت سونا یا ضرورت سے زیادہ سونا، بے وقت سونے کا معنی یہ کہ فرائض کو چھوڑ کر سو جائے آدمی، اور ضرورت سے زیادہ سونے کے معنی یہ کہ جو جتنا انسان کی توانائی کے لیے ضروری ہے تو بس اتنا ہی سوئے اور بلا وجہ سونے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے. تو یہ جو نیند ہے، چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سونا جو ہے یہ محرومی کی علامت ہے. یعنی اگر فرض کرو ایک شخص نماز فجر کے لیے بیدار بھی ہو گیا، نماز فجر بھی ادا کر لی، لیکن فجر کے بعد جب تک کہ سورج نہ نکل آئے اس وقت تک اگر سوئے گا تو فرمایا کہ یہ محرومی کی علامت ہے. اور یہ فرمایا کہ بارک اللہ لی امتی فی بکوریہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے صبح سویرے کے وقت میں. تو یہ اس وقت میں سونا یہ بھی بے وقت سونے میں داخل ہے، اور یہ بھی ضرورت سے زائد سونے میں داخل ہے، اس واسطے اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. تو فرمایا کہ جب کوئی اپنے فرائض و واجبات چھوڑ کر سوئے یا بے وقت سوئے یا بے ضرورت سوئے، تو بس سونے میں وقت گزار رہا ہے، تو یہ اس کو فرمایا کہ شیطان کا سرما ہے. یعنی شیطان اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کہ آدمی سرما لگا کر خوش ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ان میں سب سے پہلی چیز جس کو آپ نے شیطان کی چٹنی قرار دیا کہ شیطان اس سے وہ مزے لیتا ہے جیسے کہ آدمی چٹنی سے مزے لیتا ہے، وہ ہے جھوٹ. اللہ بچائے کہ اگر کسی مسلمان کے منہ سے کبھی کوئی جھوٹی بات نکل جائے تو وہ شیطان کو بہت ہی زیادہ خوش کرتی ہے، اس سے شیطان بہت لذت لیتا ہے، بہت مزے لیتا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ بچائے ایمان سے کسی طرح میل نہیں کھاتی، مومن کے مزاج سے کبھی میل نہیں کھاتی، جھوٹ ایسی چیز ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہو سکتا ہے، ہے مومن ہے لیکن طبی اعتبار سے بزدل ہے، ڈرپوک ہے، جلدی ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل کا معنی کنجوس، کہ جہاں اس کو پیسے خرچ کرنے چاہیے وہاں ہاتھ روکے اور پیسے خرچ نہ کرے، کنجوس ہو سکتا ہے، مال کی محبت رکھنے والا کنجوس۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک انسان کی طبیعت میں ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے، جیسے اور بیماریاں ہوتی ہیں تو مومن کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے، بخل کی بیماری، کنجوسی کی بیماری۔ تو پوچھنے والے نے تیسرا سوال یہ کیا کہ رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر واقعی مومن ہے اور دل میں ایمان اس کے رچا بسا ہے تو اور بشری کمزوریاں تو اس کے اندر ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ ایمان کے اتنا منافی عمل ہے جھوٹ کہ ایک مومن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے استادوں نے واقعہ سنایا تھا، حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں بڑے عالم تھے، کتابیں بھی ان کی بڑی چھپی ہوئی ہیں، لیکن بڑے سیدھے سادے بھولے بالے بزرگ تھے، تو یہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو بچے جو ہیں وہ کیونکہ سیدھے سادے بھولے بالے تھے تو بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر کے کبھی ان کا بچوں کا دل چاہا کہ چھٹی مل جائے، استاد چلا جائے، تو بعض اوقات کچھ ہیلے بہانے ان کے سامنے کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج چھٹی منانی چاہیے، تو استاد سے کہا کہ استاد جی بڑا خطرناک خبر ملی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا خطرناک خبر ملی ہے؟ کیا خبر یہ ملی ہے کہ جمنا کا جو پل ہے، دریائے جمنا کے اوپر جو پل ہے، وہ اٹھا کر وہ فلاں جگہ پر لے جایا جا رہا ہے، وہاں سے اٹھا دیا جائے گا اور اٹھا کر فلاں جگہ لے جایا جائے گا۔ تو اور اس میں سنا یہ ہے کہ جس راستے سے لے جایا جائے گا وہ پل، تو وہ آپ ہی کی مسجد کے اوپر سے ہو کے گزرے گا، تو آپ کی مسجد پہ سے گزرے گا، خطرہ ہے کسی وقت بھی وہ پل اگر گر گیا مسجد کے اوپر تو سب مسجد بھی تباہ ہو جائے گی اور ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ تو کوئی تدبیر ایسی کیجئے کہ یہ نیاز سے نہ گزرے، یا تو پل ہی نہ اٹھایا جائے، یا اٹھایا جائے تو یہاں اس مسجد سے نہ گزرے، تو کم از کم ہم اس سے محفوظ ہو جائیں۔ تو کہیں آپ جا کے بادشاہ سے جا کر یہ بات کریں کہ پل یہاں سے نہ گزارے۔ تو ملا جیون نے کہا کہ اچھا بھائی یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، اگر پل یہاں سے گزرا اور ہم سب خطرے میں، چلو آج چھٹی ہے، اب جاؤ ہم جاتے ہیں کسی بادشاہ کے کسی اہلکار کے پاس، اس سے جا کے بات کریں گے۔ اب جو اٹھ کے گئے تو وہاں جا کے اہلکار سے کہا کہ بھائی یہ تو ہم نے بڑی خبر خراب سنی ہے، اور یہ پل لے جایا جا رہا ہے اور ہماری مسجد کے اوپر سے گزرے گا، تو بڑی خطرناک بات ہے، کوئی راستہ تبدیل کرو اس کا، پل کا۔ تو سننے والے نے کہا کہ ملا جی آپ کیا کیسی بات کر رہے ہیں، بڑا کوئی پل اٹھا کے لے جا سکتا ہے سب وہاں دریا پہ سے کہیں دوسری جگہ؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ پل اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ کہ بھائی ہمارے بچے کہہ رہے تھے، جو ہمیں ہمارے پاس جو پڑھنے آتے ہیں وہ سب بچے کہہ رہے تھے کہ یہ خبر مشہور ہے ساری دنیا میں۔ تو بولا جی آپ بڑا سمجھ کی بات کرو کہ یہ اتنا بڑا پل کیسے اٹھا کے لے جائے گا۔ تو ملا جی نے جواب میں کہا کہ بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پل کا اٹھا کر جانا یہ اتنی مستبعد بات نہیں ہے، اتنی بعید بات نہیں ہے جتنا ایک مسلمان بچے کا جھوٹ بولنا۔ تو میں اس پر یقین کر سکتا ہوں کہ پل اٹھا کر جایا جا سکتا ہے، جمنا کا پل اٹھا کے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس بات پر یقین مجھے نہیں آتا کہ ایک مسلمان کا بچہ اور جھوٹ بولے۔ اس واسطے میں تو اس پر یقین کر رہا ہوں۔ تو بات تو بھولے بھالے بزرگ سے، لیکن بات بڑی پتے کی فرمائی، جیسا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، اور دوسرے بشری تقاضے اس کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کے خلاف بات ہے کہ جھوٹا ہو جائے۔ بات تو بھائی کون ہے جو نہیں جانتا کہ جھوٹ بڑا سخت گناہ ہے، اور شاید ہر مذہب میں گناہ ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو جھوٹ کو گناہ نہ کہتا ہو، سوائے اللہ بچائے ایک دو مذہب گزرے ہیں ایسے کہ جو جھوٹ کو بھی بعض اوقات جائز اور بعض اوقات واجب کہتے تھے۔ کتابوں میں ان کا تذکرہ آتا ہے، بعض تو روافض تقیہ کے نام سے جھوٹ کو حلال کر لیتے ہیں، اور بعض کتابوں میں ایک فرقے کا نام آیا خطابیہ کہ وہ بھی جھوٹ کو جائز کہتا تھا، لیکن اور کوئی دنیا میں مذہب جائز نہیں کہتا، جھوٹ کو حرام ہی سب مانتے ہیں۔ اور اتنی ایسی برائی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جاہلیت والے لوگ بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ خدا کے قائل نہیں، دین کے قائل نہیں، وہ بھی جھوٹ بولنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو کون ہے جو نہیں جانتا؟ لیکن جس بات کو ہمارے دین نے سمجھایا ہے وہ یہ کہ جھوٹ کی بہت ساری شکلیں ایسی ہیں کہ ہم لاشعوری طور پر وہ جھوٹ بول جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ کے کا گناہ اس سے لازم آ جاتا ہے۔ مثلا بعض اوقات بے خیالی میں ہم ایسا جملہ کہہ جاتے ہیں جو واقعے کے خلاف، جھوٹ کا کیا مطلب ہے، واقعے کے خلاف۔ کسی شخص، کوئی شخص کسی بات پر اصرار کر رہا ہے، اب اس اصرار کو ٹلانے کے لیے کوئی جملہ منہ سے نکال دیا جو واقعے کے خلاف ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جب رخصتی کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنایا جا رہا تھا، اور اس میں بہت سی خواتین دلہن بنانے میں شریک تھیں، جن میں حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں، جو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھے۔ حضرت جعفر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے نکاح میں تھی اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سرکردگی میں خواتین جو ہیں وہ حضرت عائشہ کو دلہن بنا رہی تھی۔ اب دلہن بنانے کا بھی قصہ یہ ہے کہ آج کا دلہن بنانا نہیں ہے کہ جیسے آج کل دلہن بنائی جاتی ہے تو ایک تومار ہوتا ہے، پتہ نہیں کہ اس کے لیے کیا کیا لوازم قرار دیے ہوئے ہیں، ایسے کپڑے ہونے چاہیے، ایسے زیور ہونا چاہیے، ایسا سنگھار ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ ہمارے معاشرے میں ایک تومار بنایا ہوا ہے۔ وہاں سیدھے سادے طریقے سے دلہن بنائی جاتی تھی، اور پھر بیچ میں بات یاد آ گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے کافی بعد وہ ایک مرتبہ فرمانے لگی کہ دیکھو یہ ایک کپڑا دکھایا جس کے اوپر وہ چھینٹ کا کپڑا تھا, یعنی اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول کے نشان بنے ہوئے تھے, پھول کے نقوش بنے ہوئے تھے. اسے دکھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ دیکھو یہ چھینٹ کا کپڑا ہے, یہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے زمانے میں یہ کپڑا جو ہے اگر کسی خاتون کے پاس ہوتا تھا, پورے مدینے میں ایک خاتون کے پاس ہے, تو وہ بڑی سمجھی جاتی تھی کہ اس کے پاس بڑے اعلیٰ درجے کے کپڑے ہیں, تو اگر پورے مدینے میں کسی عورت کو دلہن بنایا جاتا تھا تو یہ کپڑا اس سے مانگ کر لے جاتی تھی, بھائی آج ہمارے ہاں شادی ہے, ہمیں دلہن بنانا ہے, آپ اپنا یہ چھینٹ کا کپڑا مجھے دے دیجئے تاکہ ہم اس سے اپنے دلہن کو پہنائیں, دلہن بنائیں. کہتے ہیں یہ کپڑا ہوتا تھا, اور آج میری خادمہ ہے, میری کنیز ہے, اس کو بھی اگر میں دے دوں یہ کپڑا پہننے کو تو وہ ناک منہ چڑھاتی ہے کہ میں تو نہیں پہنتی ایسا کپڑا. تو آج خادمہ اور کنیز بھی اس کو پہننے سے ابا کرتی ہے اور اس سے ناک منہ چڑھاتی ہے, اور اس زمانے میں دلہن بنانے کے لیے بھی یہ کپڑا باقاعدہ مستعار لیا جاتا تھا عورتوں سے. تو وہ سیدھا سادہ زمانہ تھا, تو دلہن حضرت عائشہ کو بنایا جا رہا تھا اسی سادگی کے ساتھ, اور اسی حالت میں ان کی رخصتی اس طرح ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر بلا لیا گیا. خواتین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر یا یہ لے گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سب خواتین حضرت عائشہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی. اب وہ فرماتی ہیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئیں حضرت عائشہ کو, تو وہاں کوئی کھانے پینے کا کوئی اور سامان ہی نہیں دیکھا, ہم نے دودھ رکھا ہوا تھا دودھ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ خود تناول فرمایا اور اس کے بعد حضرت عائشہ کو پیش کیا کہ بھائی پینے کے بعد کہ آپ دودھ پی لو. حضرت عائشہ شرمانے لگی, یعنی دودھ پینے سے شرمانے لگی. تو میں نے کہا ان سے حضرت عائشہ سے کہ دیکھو بھائی شرماؤ نہیں, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دودھ مل رہا ہے, یہ تو بڑی عظیم نعمت ہے, اس کو رد نہیں کرو پی لو. تو حضرت عائشہ اسماء کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے وہ مجھ سے لے کر پی لیا. جب پی لیا تو بعد میں حضرت رضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اب ایسا کرو تم پی لو دودھ, اور جو یہ عورتیں بیٹھی ہیں ان کو بھی پلا دو. تو حضرت اسماء کہتی ہے میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ مجھے خواہش نہیں ہے دودھ پینے کا, کی خواہش نہیں ہے. اور دوسری عورتوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہمیں خواہش نہیں ہے پینے کی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ لا تجمعنا کذبا وجوعا, کہ ارے بھائی عورتوں تم دو چیزوں کو جمانا کرو کہ بھوکی بھی ہو اور جھوٹ بھی جمع کر لو, بھوک کے ساتھ جھوٹ بھی جمع کر لو. یعنی ایک طرف تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ ہمیں خواہش نہیں ہے, حالانکہ اندازہ ہے کہ خواہش ہے کیونکہ بھوکی ہو, تو بھوک بھی ہے اور بھوک کے ساتھ تم جھوٹ بھی جمع کر رہی ہو, تو دونوں چیزوں کو جمع نہ کرو. تو اسماء کہتے ہیں مجھے ایک دم سے تنبہ ہوا, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص دوسرے کی پیشکش کے جواب میں یہ کہہ دے کہ مجھے خواہش نہیں یا مجھے میں نہیں پینا چاہتا یا دل نہیں چاہ رہا یہ کہہ دے تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے کہ ایک شخص نے تمہیں کوئی کھانے کی چیز پیش کی اور تمہارا دل بھی چاہ رہا تھا اب تم یہ کہہ دو کہ نہیں مجھے خواہش نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, لہذا اسے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اب آپ اندازہ کیجئے اس موقع پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین کا ایک اہم حکم تمام خواتین کو بتا دیا. اب دیکھو ہماری اپنی زندگی میں اس قسم کے واقعات کتنے پیش آتے ہیں. کہیں جاتے ہیں تو کسی نے کوئی چیز کھانے پینے کی پیش کی اور تکلفاً یہ کہہ دیا کہ نہیں خواہش نہیں، حالانکہ خواہش موجود تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کے مطابق، آپ کی نص کے مطابق یہ گناہ ہے، یہ کذب ہے. مگر کتنا ہمارے معاشرے میں عام رواج پھیلا ہوا ہے اس کا کہ ایسے موقع پہ ہم کہہ دیتے ہیں. اور حقیقت میں تو بھائی بجائے یہ کہنے کے کہ خواہش نہیں، آپ کوئی ایسا جملہ کہو کہ جس میں جھوٹ نہ ہو، کوئی ایسا جملہ کہو کہ جس سے اگر فرض کرو نہیں کھانا چاہتے کسی وجہ سے، تو کوئی عذر ایسا پیش کر دو کہ جس میں جھوٹ نہ ہو. یہ نہ کہو کہ خواہش نہیں. اگر واقعی خواہش نہیں ہے ٹھیک ہے، کہہ دو خواہش نہیں ہے. لیکن اگر ہے دل میں چاہ تو رہے ہو، چاہ رہا ہے دل، پھر یہ کہنا کہ دل نہیں چاہ رہا یہ جھوٹ ہو گیا. لہذا یہ کہنے کے بجائے بھائی میں اس وقت نہیں کھانا چاہتا یا اس وقت مجھے کچھ عذر ہے، میں اس وقت کسی اور اگر کوئی اور کام جانا ہے تو اس کے لیے عذر پیش کر دو جو واقعے کے مطابق ہو. لیکن غلط بات مت کہو، ناجائز بات مت کہو کہ جو زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالو کہ جو واقعے کے خلاف ہو. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے تو اس درجہ احتیاط فرمائی ہے کہ جہاں اپنی جان کا اندیشہ ہو، جان کو خطرہ ہو، وہاں پر بھی صریح جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور کفار مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا ہوا تھا. یعنی جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ہم 100 اونٹ انعام دیں گے، یہ اعلان کر رکھا تھا. اور زمانے میں 100 اونٹ، آج بھی اگر فرض کرو 100 اونٹ کی قیمت لگاؤ تو کروڑوں سے اوپر، کئی کروڑ بنتی ہے، وہ قیمت لگائی ہوئی تھی انہوں نے. اور ہر شخص جو حضور کے دشمن تھے وہ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے کہ کسی طرح ہم حضور کو پکڑ لیں اور یہ انعام حاصل کریں. ایسے موقع پر حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کیونکہ میں ساتھ جا رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا ساری ذمہ داری کا بوجھ ان کے اوپر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طرف سے کوئی دشمن آ جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا دے. تو فرماتے ہیں کہ کبھی میں آگے چلتا تھا حضور کے، کبھی پیچھے چلتا تھا، کبھی دائیں چلتا تھا، کبھی بائیں چلتا تھا کہ کہیں اس طرف سے کوئی دشمن نہ آ جائے. تو چلتے چلتے آگے ایک شخص مجھے ملا جو مجھے جانتا تھا، حضرت صدیق اکبر کو جانتا تھا، حضور کو نہیں جانتا تھا. تو اس نے پوچھا حضرت صدیق اکبر سے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب اگر بتا دیتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اندیشہ ہے پتہ نہیں یہ دشمن سے خبر پہنچ جائے اور آپ کو کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، یہ اندیشہ تھا، خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر بتا دیں گے تو راز کھل جائے گا، اور نہیں بتاتے تو جھوٹ. حالانکہ ایسے موقع پر جان بچانے کے لیے صریح جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے شرط، جبکہ جان کا خطرہ ہو تو جان کو خطرے سے بچانے کے لیے صریح جھوٹ کی بھی اجازت ہے. صحیح بات یہ ہے، لیکن اس موقع لیکن صریح جھوٹ بولنا اس موقع پر بھی حضرت صدیق اکبر نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ تھے صدیق، صدیق کا زمانہ بہت سچا، تو سچائی تو ان کا تر امتیاز تھا، اس واسطے جھوٹ بولنا گوارا نہیں تھا. تو کیا جملہ فرمایا کہ ہادن یہدین السبیل، کہ یہ میرے رہنما ہیں مجھے راستہ دکھاتے ہیں, مجھے رہنما ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں. اب وہ سمجھنے والا تو یہ سمجھا کہ راستے سے مراد یہ سفر کا راستہ ہے, وہ دکھاتے ہیں, لیکن حقیقت میں مراد یہ تھی کہ مجھے دین کا راستہ دکھاتے ہیں, ایمان کا راستہ دکھاتے ہیں. تو ایسا جملہ بولا کہ جس میں سری جھوٹ نہ ہوا. جہاں جان کا خطرہ لاحق تھا, جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, وہاں پر بھی کوئی کلمہ ایسا جو واقعے کے خلاف ہو زبان سے نکالنا گوارا نہیں فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے. لہذا یہ جو ہم بے خیالی میں اور بے سمجھے بوجھے کلمات منہ سے نکال دیتے ہیں, یہ بھی جھوٹ کے فہرست میں آتے ہیں اور ان کے اوپر بھی بڑا گناہ کا بڑا سخت اندیشہ ہے. ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر گئی تھی, تو اس بچے کو میں نے حضور کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آؤ بیٹا ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے, جیسے بچے کو بہلانے کے لیے کو کہہ دیا جاتا ہے. تو اس بچے کو بہلانے کے لیے میں نے کہہ دیا آؤ بیٹا ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا نوٹس لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ واقعی کچھ دینا چاہتی تھی کہ نہیں, کوئی ہے چیز تمہارے پاس دینے کو یا نہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ یہ تھا اور میں اسی لیے بلایا تھا کہ میرے پاس ایک کھجور ہے, وہ کھجور ان کو دینے کا ارادہ تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی ارادہ تھا تب تو بے شک یہ بات تمہارا کہنا درست تھا, صحیح تھا, لیکن اگر تمہارا ارادہ نہیں تھا اور تم نے ایسے ہی بچے کو بہلانے کے لیے ہی کہہ دیا تھا تو یہ جھوٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ تمہارے نام اعمال میں جھوٹ کے طور پر لکھا جائے گا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹے چھوٹے جزیات کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا کہ یہاں بھی کوئی بات ایسی نہ نکلے جو واقعے کے خلاف ہو. اور حل اس کا وہی ہے جو پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ حضرت کی ملومت صلی اللہ تعالیٰ سے رو فرماتے ہیں کہ عادت اس کی ڈالو کہ جب زبان سے کوئی بات نکالنے لگو تو ذرا سوچ لیا کرو کہ یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں, یہ اس میں کوئی بات خلاف واقعہ تو نہیں ہو جائے گی. اللہ, اسی طرح مذاق میں بعض اوقات مذاق کر رہے ہیں دوست, اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, دل لگی ہو رہی ہے اور اس دل لگی میں کوئی جھوٹی بات کہہ دیتے, تو حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ویل کا لفظ استعمال فرمایا, تو بڑی خرابی ہے, تباہی ہے اس شخص کی جو صرف اس لیے جھوٹ بولے کہ کچھ لوگ ہنس پڑیں گے اس کی وجہ سے, محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور ان کو ان کے ساتھ مذاق کرنے کی خاطر کوئی آدمی جھوٹ بولے تو یہ فرمایا ویل ہے اس کے لیے, تباہی ہے, بربادی ہے اس کے لیے. یہ الفاظ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بسا اوقات مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے اور اس ہنسی مذاق میں کوئی بات منہ سے واقعے کے خلاف نکل جاتی ہے, جھوٹ ہوتی ہے, اللہ بچائے اس اتنے بڑے بڑی وحید کے مستحق بن جاتے ہیں, اتنے بڑے گناہ کے مستحق بن جاتے ہیں, اتنے بڑے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. اس کا دھیان کرنے کی ضرورت ہے. مذاق کرنا کوئی بری بات نہیں, مذاق کرنا اور شگفتگی کا ماحول پیدا کرنا یا ایسا ماحول پیدا کرنا جس سے سننے والے کے دل خوش ہوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ناجائز ہو, بلکہ اگر اس کا مقصد کسی کا دل خوش کرنا ہو تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کا دل خوش کرنا یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے. تو اگر ہنسی مذاق اس لیے ہو رہا ہو تاکہ اس سے دوسرے کا دل خوش ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں, یہ بھی ثواب ہے اور یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں تھے کہ بالکل خشک اور اس طرح رہتے ہوں کہ جیسے خشک لوگ ہوتے ہیں, اس طرح نہیں رہتے تھے, ہمارے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے سرکار دوال صاحب, گھلے ملے رہتے تھے اور آپ خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے تھے, بعض اوقات مذاق بھی آپ سے ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے. ایک بوڑھی خاتون آئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت بھیج دے. تو آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی, کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ پریشان ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی, میں نے کہا بڑھیا نہیں جائے گی, جو بھی جائے گی وہ جوان ہو کے جائے گی, جو بھی جائے گی وہ جوان ہو کے جائے گی. اب جملہ تو مزاح کا تھا, اس سے تھوڑی دیر خوش طبعی کا ماحول بھی پیدا ہو گیا, لیکن کوئی بات خلاف واقعہ نہیں. فرمایا کہ بوڑھی نہیں جائے گی تو بوڑھی واقعی نہیں جائے گی, جب بھی جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی. ایک صاحب آئے, انہوں نے پوچھا, انہوں نے عرض کیا کیا سوچا, مجھے ایک اونٹ دے دیجیے, مجھے کہیں سفر کرنا ہے اور سفر کے لیے مجھے اونٹ چاہیے, اونٹ دے دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اونٹ کا بچہ دوں گا. وہ کہنے کا حضرت اللہ, اونٹ کا بچہ لے کے میں کیا کروں گا, مجھے تو سفر کرنا ہے, اونٹ کے بچے میں کیسے سفر کروں گا. تو فرمایا کہ جو اونٹ دوں گا وہ بھی کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہوگا کہ نہیں. تو یہ مذاق فرمایا, اور ایسا لطیف مذاق کہ جس میں جھوٹ کا کہیں دور دور شائبہ. اللہ, ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, وہ دیہات میں رہتے تھے اور کبھی کبھی مدینہ منورہ آیا کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بھی کرتے تھے اور آپ اس سے بڑی خوش طبعی کی باتیں کیا کرتے تھے, اور تھے سیاہ فام, یعنی سارا جسم سیاہ رنگ کا تھا. تو ایک دن آپ جا رہے تھے بازار میں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے, اور یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسے ابھی عرض کیا یہ تھی کہ یہ نہیں کہ آپ پروہت بن کے بیٹھ جائیں اور دنیا والوں کے ساتھ ملنا جلنا نہ ہو, بازار نہ جائیں, جیسے آج کل جو ایک مزاج بن گیا ہے کہ جو مقدس پیر صاحب ہیں وہ ان کا بازار جانا جو ہے وہ بڑا آر ہے اور عیب ہے بازار میں جانا, اور وقت کو اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو مریدین ہیں جو ان کی ضروریات پوری کریں گے, ورنہ پیر صاحب کا بازار میں جانا یہ ان کی شان و شوکت کے اور پیرانا شان کے خلاف ہے. تو یہ بات سنت کے مطابق نہیں ہے. انبیاء کرام کے بارے میں تو کہا جاتا ہے مال حاضل رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ پیغمبر کیسا ہے جو بازاروں میں پھرتا ہے. تو پیغمبر تو بازاروں میں بھی پھرا کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے بھی تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی سنت بھی یہ تھی, آپ بھی بازاروں کے اندر تشریف لے گئے. اگرچہ یہ بھی فرمایا کہ بدترین جگہ دنیا میں بازار ہے کیونکہ اس میں گناہ بہت ہوتے ہیں, اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بازار تشریف لے جایا کرتے تھے, اس لیے تاکہ عام لوگوں کے ساتھ گھلے ملے رہیں, کوئی اپنی امتیازی شان نہ بنائیں. اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس طریق میں, تصوف کے طریق میں شان بنانا, یہ ہمارے طریق سے بالکل دور کی بات ہے. جو شخص اپنی شان بنائے اس کو اس طریق کی ہوا بھی نہیں لگی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار بھی تشریف لے جاتے تھے, خریداری بھی فرماتے تھے اور لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی تھے. تو جب بازار جا رہے تھے تو وہاں بازار میں ایک جگہ وہ صاحب کھڑے ہوئے نظر آئے, وہ اس طرح کھڑے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لا رہے تھے، ان کی پشت حضور کی طرف تھی، تو آپ چپکے سے پیچھے سے گئے اور جا کر ان کی کولی بری اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آواز لگائی، من یشتری ھذا العبد منی، بھائی کون ہے جو یہ غلام مجھ سے خریدے، کون ہے جو غلام مجھ سے خریدے؟ اب وہ انہوں نے آواز سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، تو وہ تو نوازے گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے کولی بھری ہے، تو اب اپنی پشت کو اور زیادہ اپنی کمر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اذن تجدنی یا رسول اللہ قاصدن، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے تو آپ بہت کم قیمت پائیں گے، بہت سستا پائیں گے، یعنی لوگ جو ہیں کوئی مجھ سے غر و رغبت کے ساتھ سے خریدے گا، اس واسطے کہ میں کالا ہوں اور کالے کو کون خریدے گا؟ تو آپ نے جواب فرمایا، ولکنک عند اللہ لست بکاسد، لیکن اللہ کے نزدیک تم کاسد نہیں، کم قیمت نہیں ہو، تم بہت گراں قیمت ہو۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی بھی ہے، مذاق بھی ہے، دل لگی بھی ہے، شگفتگی بھی ہے، لیکن متانت کے دائرے میں ہے اور کسی جگہ پر بھی جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں آ پاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ تو مذاق میں ایک طرف آپ نے مذاق کیا بھی ہے، مذاق کا طریقہ بھی سکھا دیا، لیکن ساتھ میں یہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص مذاق کر اس طرح کرے کہ اس سے جھوٹ بول کر مذاق کرے تو اللہ بچائے، فرمایا ویل اللہ، اس کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی بربادی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تو بھائی میں یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں اپنے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اپنی اندر اگر کوتاہیاں ہیں تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اور اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ چیزیں غلط بیانی کی یہ صورتیں ہمارے ہاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں، اگر خدا نہ کرے پائی جا رہی ہوں تو پھر اپنے آپ کو اس سے بچانے کی پوری کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات اسی جھوٹ کے سلسلے میں یہ ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ رواج پا گئی ہے، وہ یہ کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے وہ دوسرے کو کے سامنے بیان کر دے، یعنی کسی کوئی واقعہ سنا، کوئی قصہ سنا کسی سے اور ابھی اس کی تحقیق نہیں ہے، پوری تحقیق نہیں کر سکا کہ واقعتاً یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس ایک کان میں بات پڑ گئی، اب تحقیق کے بغیر اس بات کو دوسرے سے نقل کر دینا اس انداز سے گویا کہ یہ بالکل سچ ہے، اس کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی یہ بھی جھوٹ کے گناہ میں داخل ہے۔ جو بات آپ نے سنی اور تحقیق نہیں ہوئی اس کو اگر آپ دوسرے کو سامنے بیان کر دو گے یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح پھیل گئی، ذرا کہیں سے کوئی کنفن لگی، کوئی بات کان میں پڑ گئی تو تحقیق کے بغیر اس کو آگے چلتا کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اللہ بچائے، ایک طرف تو بے تحقیق باتیں کہنے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، اس سے افواہیں پھیلتی ہیں، فتنے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ جب ایک شخص سے ایک بات سنی تو بعین ہی اس جیسی اس کو نقل کرنے کا اہتمام نہیں، اپنی طرف سے اس میں کچھ نمک مرچ لگا دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ اضافہ کر دیتے ہیں، جب سنا تو سنتے وقت یہ غور نہیں کیا کہ کیا لفظ بولے تھے کسی نے، اور اپنے دماغ اپنی طرف سے اس کا کوئی مطلب نکالا اور اس کو اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دیا جو کسی طرح بھی حقیقت کی عکاسی نہیں کرتا. یہ نتیجہ یہ کہ ایک بات جو ایک جگہ سے چلی تھی جب پانچ چھ آدمیوں کے واسطوں سے گزر کر کسی جگہ پہنچتی ہے تو وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ جب ہمارے شہر میں آئے تھے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اب کے جب میں اس شہر میں آؤں گا تو تمہارے یہاں ضرور آؤں گا. میں نے کہا بھائی میں نے تو یہ بات نہیں کی. اب ہوا یہ کہ میں نے یہ کہا تھا جب اس شہر میں میں گیا تو وہاں کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا جی آپ ہمارے یہاں چلے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس مرتبہ تو موقع نہیں ہے، اگر اگلی مرتبہ میرا یہاں پر آنا ہوا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اگر اگلی مرتبہ میرا آنا ہوا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. اب اس کو انہوں نے اس طرح نقل کیا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگلی مرتبہ جب آؤں گا تو ضرور آؤں گا. ابھی ایک لفظ بڑھا دیا ضرور آؤں گا اور مفہوم اس کا کچھ سے کچھ ہو گیا. پہلا جو جملہ تھا وہ کوئی وعدہ نہیں تھا، وہ تو محض ایک یہ خیال تھا کہ بھائی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آ جائیں، سمجھے، کوئی وعدہ نہیں. اب اس کو بڑھا کر یہ کر دیا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کہ تم میں اب کے اب جب آؤں گا تو ضرور آؤں گا. اب ضرور اپنی طرف سے بڑھا دیا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا وہ وعدہ بن گیا، یعنی گویا میں نے وعدہ کر لیا. اب اس فرق کا احساس نہیں کہ کسی آدمی کی بات آپ نقل کر رہے ہو تو اس کی جتنی بات اس نے کہی تھی اتنی نقل کرو، اس سے زیادہ نہ کرو. اب یہ اگر کہیں نقل کرو گے تو گناہ ہوگا، جھوٹ ہے، گناہ ہے یہ، اور اس سے بعض اوقات فتنے پیدا ہوتے ہیں. ابھی ایک جگہ کچھ عرصے پہلے ایک جگہ سے مجھے دعوت آئی، کوئی جلسہ تھا بہت بڑا، تو انہوں نے دعوت دی. میں نے اس میں ان کے جواب میں لکھ دیا کہ بھائی اس ابھی میں وعدہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کے حکم کی آپ کے خواہش کی تکمیل کے لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، اگر موقع ہو سکا تو شاید آ جاؤں. یہ کہا لکھا تھا، بس یہ میرا کہنا خط پہنچا اور انہوں نے ایک اشتہار شائع کر دیا جلسے میں فلاں بھی آئے گا، اس کی تقریر ہوگی اور پورا پروگرام ہے. اب نتیجہ اس کا یہ کہ سارے اس علاقے میں لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ بھائی باقاعدہ اشتہار ہے، اعلان ہے کہ وہ آئے گا. تو اطراف سے جو ہے وہ لوگ جو ملنا چاہتے تھے وہ بیچارے آئے، اور جب آ کر مجھے اس وقت عذر پیش آ گیا، میں نہیں جا سکتا تھا. اب وہ سارے لوگوں پر یہ تاثر کہ یہ آدمی وعدہ کرنے کے باوجود نہیں آیا، سمجھا. اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے اوپر قیاس آرائیاں شروع ہو گئی کہ ان کو فلاں نے روک دیا ہوگا، ان کے کوئی حریف ہے یا کوئی ہے تو ان کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ فلاں نے روک دیا ہوگا. کسی نے تو کہا ہوگا شاید فلاں نے روک دیا ہو، دوسرے نے جب اس کو نقل کیا تو فلاں نے روک دیا. جب بات کسی نے کہی ہو شاید اس طرح احتمال کے طور پر کہ شاید فلاں نے روک دیا ہو، تو دوسرے نے جب نقل کیا تو کہا کہ فلاں نے روک دیا. اب وہ سارے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی، ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. اب بتائیے کہاں سے چلا فتنہ، کہ جو بات جس درجے میں کہی گئی تھی اس درجے میں اس کو نہیں رکھا گیا، اس سے آگے بڑھا کر اس کو مشہور کر دیا گیا. اب یہ اب بتائیے یہ جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ کوئی شخص اس طرح اعلان کرتا ہے تو جھوٹ نہیں ہے کیا؟ اور افسوس یہ مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود ہمارے اہل علم کے طبقے میں بھی یہ احتیاط اور یہ رعایت ختم ہو رہی ہے. اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ جس کی جتنی بات ہے اسی حد تک اس کو رکھا جائے, اس کو کہیں سے کہیں آگے بڑھا کر اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اللہ بچائے جھوٹ کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. تو بھائی یہ ساری صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بلا کی طرح, بیماری کی طرح, وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہیں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کا اہتمام نہیں کہ وہ کتنے بولے جائیں اور کس قدر بولے جائیں, کس حد تک بولے جائیں, حدوں کی رعایت نہیں. اب آج تصوف نام ہو گیا ہے جو ہے وہ کچھ اذکار اور اورات کا, کچھ نوافل کا, کچھ معمولات کا, بس یہ تب تصوف ہو گیا. اور جو دین کے تمام اہم احکام ہیں ان میں سب سے پہلے پہلا, جب صوفیاء کرام کے پاس کوئی جاتا تھا سب سے پہلے اس سے زبان کے استعمال کی مشق کرائی جاتی تھی کہ یہ زبان کا غلط استعمال نہ ہو. پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا تھا حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بلخ سے, حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ تھے, دہلی میں مقیم تھے, بلخ میں شہرت پہنچی حضرت مرزا صاحب کے مقام کی, تو دو طالب علم بلخ سے سفر کر کے دہلی آئے حضرت مرزا صاحب سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے اور بیعت ہونے کے لیے. جب پہنچے تو نماز کا وقت قریب تھا, لوگ وضو کر رہے تھے, تو یہ بھی حوض پہ جا کر وضو کرنے لگے. حضرت مرزا صاحب بھی وہاں قریب تشریف فرما تھے, تو دونوں جب آپس میں وضو کرنے لگے تو وضو کرتے ہوئے ایک نے طالب علم نے دوسرے سے کہا کہ بھائی یہ جو حوض ہے اس مسجد کا, یہ ہمارے بلخ کی مسجد کے حوض سے چھوٹا ہے, ہمارا بڑا ہے بلخ کی مسجد میں جو ہے. دوسرے نے کہا نہیں نہیں, ہمارا بلخ کا جو ہے وہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے. دونوں پر دونوں میں آپس میں یہ بحث ہونے لگی جیسے اکثر ساتھیوں میں ہو جاتی ہے. تو یہ بحث ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا ہے وہ بڑا ہے, یا کہہ رہا ہے یہ بڑا ہے. حضرت مرزا صاحب سن رہے تھے یہ سب ان کی گفتگو. جب نماز ختم ہوئی تو یہ دونوں حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں پہنچے. حضرت نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت بیعت کے لیے آئے ہیں آپ کی خدمت میں, اصلاحی تعلق قائم کرنا ہے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں کہ بلخ کا بہت بڑا ہے یا دلی کا بہت بڑا ہے, پہلے اس کا فیصلہ بتاؤ ہوا کہ نہیں. اب ان کی سٹی گم, تو کہا کہ نہیں نہیں پہلے فیصلہ کرو اس کا, اس کے وہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے, اس کا فیصلہ کرو. کہ حضرت وہ تو ایسے ہم سے غلطی ہو گئی تھی. کہا کہ نہ نہ پہلے فیصلہ کرو, فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جاؤ بلخ واپس, یہاں سے اس حوض کو بھی ناپو اور بلخ کے حوض کو بھی ناپو, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرو کہ کون سا بڑا ہے, اس کے بعد میرے پاس آنا, پھر بیعت کریں گے. باقاعدہ آپ نے فرمایا جاؤ واپس, واپس بھیجا اور فرمایا کہ اس لیے میں تمہیں یہ کر رہا ہوں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ تمہاری زبان میں احتیاط نہیں, بغیر تحقیق کے تم میں سے ایک نے اس کو بڑا کہہ دیا, ایک نے اس کو بڑا کہہ دیا تحقیق کے بغیر, اور دوسرا یہ کہ فضول بحثوں کے عادی ہو. ارے بھائی کیا رکھا ہے اس بحث میں کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے؟ اگر ثابت ہو بھی جائے کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے تو کیا فائدہ نکلا, کیا اس سے نتیجہ نکلا, کیا اس سے حاصل ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ فضول باتوں میں تمہارا زیادہ, تو تم فضول باتوں کے عادی ہو, اور دوسرا یہ کہ بے تحقیق باتیں کرتے ہو, لہذا اس کا علاج یہ ہے ایک مرتبہ یہ کر لو گے تو پھر دماغ صحیح ہو جائے گا. چنانچہ واپس بھیجا اور یہ کام کرا کے پھر جب آئے تو بالکل اب زبان جو ہے وہ الرٹ ہو گئی کہ اب آئندہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جو احتیاط کے خلاف ہو. تو درحقیقت صوفیاء کرام کے پاس جا کر اس طرح اصلاح ہوا کرتی تھی کہ اس طرح جب ان کے اوپر چوٹ پڑتی تھی اپنے جذبات پر اپنے حالات پر تب جا کر ان کی اصلاح ہوتی تھی, تب جا کر وہ منج جاتے تھے, ان کا تزکیہ ہوتا تھا. یہ نہیں کہ بس اعراض و وظائف بتا دیے اور کچھ اذکار بتا دیے اور امام وہ حضرت جو ہیں بیٹھ کے تسبیح لے کر اور وہ بن گئے اللہ والے, تو یہ نہیں. پوری اصلاح اس طرح ہوتی تھی. اس کا پہلا قدم یہ تھا کہ زبان سے جو بات نکلے وہ 16 آنے درست ہو, اس کے اندر کوئی ذرہ برابر ترمیم کی گنجائش نہ ہو, ایسی اس کا اہتمام ضروری ہے. اور راستہ بھائی اس کا وہی ہے جو پچھلی برتوں بھی عرض کیا تھا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زبان سے بات نکالنے سے پہلے ذرا تھوڑی دیر سوچ لیا کرو کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں, یہ کہیں جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا, خلاف واقعہ بات تو نہیں ہو جائے گی, اور اگر اندیشہ ہو اس کے حدود سے متجاوز ہونے کا تو خاموش ہو جاؤ, رک جاؤ. انشاءاللہ کچھ عرصے اس بات کی مشق کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیں گے, ہماری زبانیں قابو میں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں تیرے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی شر سے فتنے سے منکرات سے معصیتوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ اپنے رحمت سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. اے اللہ جہاں میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اے اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, عافیت اور راحت کے ساتھ دور فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.